السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء في نام رب جليل وكريم كي مقدس اسمي قرامي سي جو إله معبود رب جزب من النقال دي أصار وانام لم يدل ولا إله وہی جو مقتدر اعلیٰ رب مسکون کا مولا و پروردگار ہے جس کا تخت دلالی علم و حکمت شان و شوکت روب و عزت ہمیشہ سے باقی ہمیشہ باقی رہے گا. اسی کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، اسی کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. درود سلام ہنسی بابرکت پر، ذات اثر پر، نبی آخر پر، رحمتی اور برکتی ہزار آدموں کو سلام و ذات والا پر، جو اشرف النبل دانا ہے سبل ختم رسول سید کو نئے بولی کتاب حکمت شمس دعا بدر پوجا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثنا کا جس کا خوراں ہے، ثنا ہے جس کی خوراں ہے، اسی پہ میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان. قیامت کی علامتیں بتمام بشکل قریب قریب پوری ہوتی جا رہی ہے. جینے والے جی رہے ہیں، سہنے والے سہ رہے ہیں، مرنے والے مر رہے ہیں، کھانے والے کھا رہے ہیں، بسنے والے بس رہے ہیں، رہنے والے رہ رہے ہیں. مگر قرآن کا جو مطلوب مسلمان ہے، سلیکٹڈ پرسن، ایک ایسا انتخاب شدہ انسان، ایک ایسا زمین پہ ہر نوا کارگر، سمجھدار، ملنسار، اللہ کی حیبت جلال سے ڈرنے والا، اس کی رحمتوں کا امیدوار، قدم قدم پہ پکارنے والا، جگہ جگہ پہ سجدہ اس کے حضور میں کرنے والا، اس کو پوچھنے والا، اس کو ماننے والا، اس کو تسلیم کرنے والا، ویسا بندہ اس کو چاہیے. کئی لوگ افسوس کی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، کئی لوگوں کے دامن میں ذخیرہ ہی نہیں ہوتا، اور کئی لوگ حسرت و یاد میں چلے جاتے ہیں، ان کے پاس ذخیرہ نہیں ہوتا. قرآن اپنے الفاظ، اپنے بھنگ کے ساتھ واضح طور پر، کھلے طور پر اشارہ کر کے کہتا، واضح طور پر کہتا ہے. قرآن کی اس آیت سے اندازہ لگائیے جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، 2:1، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہی کا آیت ہے سورہ روم کی. افسوسناک صورت حال میں اسے پڑھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ آپ نہیں جانتے، یہ جاننے والے جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا. اور ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے، تمہاری باڈی سے تمہاری بیویاں پیدا کی، جو جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو، اور ہم نے تم میں محبت اور رحمت ڈال دی. ہم ایسے بہت سارے نشانیاں نمودار کرتے ہیں، مگر اس میں وہی لوگ غور کرتے ہیں جو غور فکر کرنے والے ہیں. آیت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کی آیات نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے لیے اس کے بیوی کو فراہم کرنا، اس کی بیوی کے رشتہ لگانا، شادی کرنا، بچے ہونا، وہ جینا، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اور اللہ نے اس کے اس لیے یہ نشانی عورت دی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. وعدہ ہے میرا کہ میں تمہارے اندر محبت ڈال دوں گا، پیدا کر دوں گا، اور رحمت سے نواز دوں گا. یہ ہماری نشانیاں ہیں جس پہ غور فکر نہ کرنے والے ہی توجہ دیتے ہیں. تو آج وہ اینٹک موضوع ہے جو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انشاءاللہ کہ رسول اللہ کی شادیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شادی کی ان کی کیسی زندگی گزری، ان کے کتنے بیویاں تھیں، انہوں نے کیا دیا کیا لیا، کیسے بسر کیا، وہ میں آج آپ کے ذہن گزار کرانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں. شادی ہو کے بعد بدمست زندگی گزارنے کا معنی سمجھداری کے نہیں ہے. شادی سے پہلے بیچلر لائف گزارنا اور شادی نہ کرنا عقل مندی نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کیا، اظہار فرمایا، دلیل دی کہ یہ میری قدرت کے نشانیوں میں سے ہے. جیسے کہ سورج ایک نشانی ہے، چاند ایک نشانی ہے، زمین ایک قدرت کی نشانی ہے، تمہارا وجود ایک نشانی ہے، تمہاری سانس ایک نشانی ہے، تمہارا جینا ایک نشانی ہے، تمہارے لیے جانور تابع کر دیا، دریائیں تمہارے مشقر کر دیا، ماحول کو تمہارے حوالے کیا، موسم تمہاری مزاج کے مطابق بنایا، زندگی آسان کر دی، سر پر آسمان کا سایہ لگایا، زمین پیروں کے نیچے فرش بنایا، جینے کے لیے ڈھنگ زندگی دی، الفت دل کے لیے اولاد دی، جینے کے لیے منہ دیا، کھانے کے لیے پیٹ دیا. یہ سب میری نشانیوں میں سے ہے، اور یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہارے اندر تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور ہم نے تم میں محبت اور رحمت پیدا کر دی. یہ ہماری نشانیاں ہیں. شاید کہ تم اس پہ غور و فکر کرتے. جب قرآن کے الفاظ کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سادگی سے ہنگامی حالات میں، عرب کے ماحول میں، جھگڑے کے ماحول میں، پبلک سٹی کے ماحول میں پورا واقف ہو گیا عالم عرب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لائے ہیں جو بتوں کو انکار کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اللہ کی سچائی کا دعویدار ہے. اور یہ رسول جو عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں، قریش کے خاندان سے ہے، یہ رسول اللہ ہے، نبی اللہ ہے. نبوت و رسالت اللہ نے ان کے لیے فکس کر دی ہے اور یہ منتخب ہو گئے. تو آپ 25 سال کی عمر میں تجارت کرتے ہوئے آپ کو رشتہ آیا، آپ جس پارٹنر کے ساتھ کاروبار کرتے تھے وہ تھی ایک خاتون. عربوں میں، خاص طور پر بلاد عرب میں، ساری دنیا کے عرب میں تین وجود ہے، ایک عرب بائدہ، ایک عرب مشتاربہ، ایک عرب عاربہ. جتنی بھی مکے کی، قریش کی، اللہ کے رسول کے اہل بیت کا تعلق ہے، یہ عرب بائدہ سے تعلق ہے. عرب بائدہ یمن کے رہائش کنندہ لوگ ہیں. اللہ کے نبی کا ننیال یمن کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال یمن کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر اوڑا کرتے تھے، یمنی لنگی پہنا کرتے تھے اور یمنی سامان استعمال کرتے تھے. دنیا کے ملکوں میں روم، یونان، ایران، مصر اور بہت سارے ملک تھے، مگر تمام ملکوں میں صرف وہی ملک کا مال استعمال کرتے تھے جو یمن کہلاتا ہے. یمن کا کٹورا، یمن کا تھالا، یمن کی سرمیدانی، یمن کی کنگھی اور یمن کی لنگی، یمن کا جبا اور یمن کا کرتا اور یمن کی لکڑی، یمن کی مسواک اور اللہ کے رسول اور دونوش میں یمن کے کھانوں میں زیادہ تلبینہ کو اللہ کے رسول پسند کرتے تھے. تلبینہ وہ کھانا ہے جو دلیا ہے، دلیا جو کا دلیا بہت محبوب تھا. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں، محدثین و مورخین کا اتفاق ہے، امام سفیان ثوری، امام ابن حجر اسقلانی اور امام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توشہ رکھا ہوا تھا، پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے، اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا اور وہی اللہ کے رسول کو دی اللہ کی طرف سے. تو اس وقت جو کھانا تھا وہ یمن کے جو کا دلیا تلبینہ تھا جو سیدہ خدیجہ بنت خولید نے تیار کر کے اللہ کے رسول کو لایا تھا. ہارڈ غذا نہیں کھاتے تھے اللہ کے رسول، ملائم غذا اور پتلی غذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبینہ کے اندر جو ہوتی تھی اور بارلی ہوتی تھی اور کبھی کبھی جوار ہوتی تھی، اور جوار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنیر بھی استعمال کیا کرتے تھے. ایسے میں وہ پہلا ماحول تھا، وہ توشہ درآمد تھا جو وحی کے آنے پر بابرکت ہوا. جناب شرط پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں وہ خدیجہ بنت خولیس ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ عرب کی بڑی مشہور خاتون ہے. عربوں میں یہ ماحول تھا کہ عورتیں رشتہ طے کرتی تھی، یعنی لڑکی خود لڑکے سے بات کرتی تھی، ٹرمس اینڈ کنڈیشن ظاہر کرتی تھی، لڑکا اپنے مزاج اپنے ماحول کو لڑکی کو بتاتا تھا، بڑے بیٹھتے تھے، بڑوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کو بٹھایا جاتا تھا، ان کے لیے پرائیویسی نہیں دی جاتی تھی بلکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی تھی، اور ادھر کچھ خواتین اور لڑکیاں ہوتی تھی، ادھر کچھ لڑکے اور لوگ ہوتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، لڑکا ایسا کہتے تھے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا کماتا ہوں، میری ہابیز یہ ہے، میری عادت یہ ہے، میں ایسا ہوں، میں فلاں ہوں، میرا مزاج یہ ہے، میں اتنا دے سکتا ہوں، میں اتنا دے کے کر کے لاؤں گا۔ لڑکی بھی کہتی تھی کہ میری طبیعت ایسی ہے، میری سوچ ایسی ہے، میرا انٹینشن ایسا ہے، میرا بہیویئر ایسا ہے، اور میں یہ کھاتی ہوں، میں ایسے رہتی ہوں۔ یہ دونوں کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اندر رشتہ طے ہوتا تھا۔ قتیدہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو گئے اور یہ 40 سال کی تھی، تو میں صرف زندگی سے بات نہیں کر رہا ہوں، شادی کیسی کی یہ بتا رہا ہوں بھائی، انشاءاللہ آپ سب کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ اگر اس کو جمپ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر اس کو اوائڈ کریں گے، اگر اس کو چھوڑ دیکھیں گے، تو سخت بددیانت مجرم ہو جائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں ماحول نے ہو رہا ہے چھوٹی سی بیماری جو نظر نہیں آ رہی ہے، جو ہوا میں کیسا آتی ہے، سامان سے کیسا آتی ہے، ہاتھ سے کیسا آتی ہے، بیٹھک کی جگہ سے کیسا لگ جاتی ہے، اور سامان کے ذریعے سے کیسا لگتی ہے معلوم نہیں ہے۔ یہ بایو وار جو وائرل ہے، کورونا وائرس، یہ لگ رہا کہاں سے معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ لگ بھگ 3 سال جمپ ہو گئے ہیں، اس کے باوجود یہ بیماری کوئی شکل، کوئی میٹل اور کوئی پارٹ، کوئی ایٹم کی شکل میں نظر نہیں آئی، یہ ہوا سے لگ رہی ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو اور ان کے حکم کو چھوڑ بیٹھو گے تو تباہی کیسے آئے گی، کیا لن دکھائے گی، خبر میں اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا، منکر نکر کے سوال ادا ہوں گے یا نہیں ادا ہوں گے، ہاتھ میں کیا ہوگا، اندھیرا چھپے گا تو کون ظاہر ہوگا، یہ معلوم نہیں ہے۔ بھیانک شدید تر عذاب آ سکتا ہے، طبیعت میں، مزاج میں، ہر جگہ کے اوپر یہ عذاب کی شکلیں ہیں جتنے چیزیں پھیل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال اور 40 سال کا ان کا معاملہ تھا، سلطنت شام کے سفر پہ نکلتے ہیں ان کا مان لے کر، پارٹنرشپ میں ماحول مان تھا، وہ کہتی تھی کہ آپ محنت کریں گے میں مان لگاؤں گی، نفع میں بھی آپ شریک رہیں گے میں بھی شریک رہوں گی، نقصان میں آپ شریک رہیں گے میں بھی شریک رہوں گی، دونوں ہاف ہاف شریک رہیں گے، یہ جائز ہے۔ عرب دیانتدار تھے، بددیانت نہیں تھے عرب، دور جاہلیت میں بھی ان کی امانت سارے عالم میں ڈنکا پیٹتی تھی، لہذا انہوں نے جب کہا تو اللہ کے رسول اگری ہو گئے، اور سلطنت شام کو جب پلٹ کے آئے جناب صلی اللہ علیہ وسلم، تو نفیسہ بنت منیا، یہ ایک معروف خاتون قبیل قریش کی، بڑے مسجد گھرانے سے تعلق ہے، قسمہ پرسی کی وجہ سے سیدہ قتیدہ کے پاس وہ ان کے اسسٹنٹ بن کر تھی، مال کو دیکھنا، رکھوانا، جمع کروانا، حساب کتاب لینا۔ اللہ کے رسول حساب کتاب دے کر جب گھر چلے آئے تو کچھ دن شام کے سفر کے بعد، ایسے تو پہلے تو سفر چل ہی رہے تھے، سال ڈیڑھ سال سے اللہ کے رسول ورک میں تھے، ایک دن دوپہر کے وقت نفیسہ بنت منیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر آئی، اور جناب سر معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، پردے کا حکم نہیں تھا، کہا محمد بن عبداللہ ایک بات رکھنی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول جناب سر معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو نفیسہ بنت منیا کیا بات رکھنا چاہ رہی ہے؟ فرمایا خدیجہ بنت خولد بن قصہ بن کلاب نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا ہے، جبکہ اس کے دو شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، پہلا شوہر اتیق بن عابد المخزومی اور دوسرا شوہر ابو حالہ بناش بن تمیمی، یہ دونوں شوہر ایک کے بعد ایک مر چکے ہیں، ان دونوں شوہروں سے دو لڑکے ایک لڑکی ہے جو زیر پرورش ہے، اور سیدہ کی عمر 40 سال ہے۔ کیا آپ کو رشتہ منظور ہے؟ صاحب خواب حسین جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غور فکر کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے، تمہاری باڈی میں سے میٹل لے کر ہم نے تمہاری بیویاں بنائی ہے، ان کے پاس سکون حاصل کرو. ان میں اللہ نے محبت ڈالی اور رحمت سے نوازا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کے نبی جناب سرفراز صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میرے طرف سے کہو کہ میں راضی ہوں. سیدہ قتیدہ کے گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سیدہ قتیدہ منہ کو جو ہے کپڑا باندھے ہوئی ابا پہنی ہوئی سامنے آئی اور کہا میں سن رسیدہ ہوں, عمر میں آپ سے بڑی ہوں 15 سال کے, میں آپ کو منتخب کیا, آپ امانت دار ہیں, صادق الامین ہیں, سچے ہیں, لہذا میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا مجھے منظور ہے کیونکہ آپ کی والد نہیں تھی, آپ کی والدہ نہیں تھی, آپ کے چچا کے پاس زیر پرورش تھے اور آپ کے دادا کا انتقال ہو چکا تھا. سیدہ قتیدہ نے پوچھا کہ آپ مہر کیا باندھو گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نیت ہے 500 درہم سرخ, میں 500 درہم مہر باندھوں گا اور کچھ چیزیں دوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر رضامند ہو جاتی ہے قتیدہ, اور ایک دن ایک وقت طے ہو جاتا ہے اور کچھ عرب کے قبائل کے ذمہ دار لوگ قتیدہ بنت خالد بن خشی بن کلاب کے سگے چچا عامد ہوتے ہیں جو ورقہ بن نوفل کے بھائی ہے عمر بن نوفل, وہ آتے ہیں. وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ محمد امانت دار ہے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں, سردار کی اولاد ہے, سچے ہیں اور اچھے ہیں, بڑے خوبرو ہے, صحت مند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بن چوڑا تھا اور آپ کے سر کے بال لائٹ گھونگھر تھے, داڑھی کے بالوں میں لائٹ گھونگھر پن تھا اور شباب پر چمک رہے تھے کہ سورج آرے نہیں آرے کر کے پھینکا جائے اور چاند کو ہٹا دیا جائے. اس محفل میں چند شیوخ آئے, 8-10 لوگ. سیدہ قتیدہ اپنے لباس کو زیبتن کر کے آئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے جانب بٹھا دی گئی اور ابو طالب علی ابن طالب کے والد نے خطبہ نکاح پڑھا جو دور جاہلیت میں تھا. خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ میں مہر میں 500 دینار دے رہا ہوں اور 2 چکیاں, یاد رکھیے گا, 2 چکیاں آٹا پیسنے کی, ایک ختم ہو گئی تو دوسری استعمال کی جائے, 2 چکیاں مٹھ لگائی بھی دے رہا ہوں, ایک کھڑا پانی کا دے رہا ہوں اور ایک تکیہ, بستر نہیں تکیہ جو چمڑے کا بنا ہوا ہے جن میں کھجور کی بھوس کھجور کا ریشہ بھرا ہوا ہے, کھجور کے جھاڑ کے ریشے بھرے ہوئے ہیں, ایک تکیہ دیا اور ایک کھڑا دیا اور 2 چکیاں دی. یہ اللہ کے رسول کے طرف سے یہ مہر تھا 500 دینار اور یہ سامان تھا. لڑکی کا باپ نہیں خریدے گا سامان, لڑکا خریدے گا سامان. یہ سنت, یہ فرض ہے. کس پر؟ شادی کرنے والے مرد پر, شادی ہونے والی عورت کو دینے پر. لہذا وہ 2 چکیوں کی تو کمی نہیں تھی, وہ مالدار خاتون تھی, 2 چکیاں, ایک کھڑا اور وہ تکیہ چمڑے کا لیتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر شیب علی میں تھا جو ابو طالب کا مکان تھا, اس میں ایک کمرہ اللہ کے لیے رسول کے لیے مختص کیا گیا, اس میں آپ کی شب گزاری ہوئی اور دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلبینہ بنا کر اور شوربا روٹی بنوا کر ولیمہ کر دیا. مختصر سے 7-8 لوگوں کا ولیمہ ہو گیا. یہ پہلا عقد تھا, اللہ کے نبی کا پہلا نکاح تھا اور یہ خاتون 2 شوہر چھوڑی ہوئی تھی, 3 بچوں کی ماں تھی اور یہی اللہ کی مبارک بندی ہے جو اللہ کے رسول کے جنس سے نکالی گئی تھی, اسی کے ہاتھ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ کے رسول کو ہوئے. بڑی بیٹی کا نام زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری بیٹی کا نام رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے بیٹے کا نام قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بچے کچھ مہینے جی کر انتقال کر گئے مگر 4 بیٹیاں سلامت رہی, 4 کے عقد ہوئے, 4 کی شادیاں ہوئی. جناب سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, موجودگی میں 4 بیٹیوں کی شادی ہوئی. اس کے متعلق یہ دلیل ملتی ہے کہ جناب سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طبقات ابن سعد میں جلد 8 میں صفحے 10 پر اصحاب بالتمیز الصحابہ میں جلد 8 پر صفحہ 60 پر مدلل دلائل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کی تفصیل موجود ہے. نہ کہ جہیز لیا, نہ کہ لاکھوں روپے کا فنکشن ہال کے جیسا کوئی فنکشن کیا, نہ لڑکی والوں کو قرضوں پر مجبوریوں پہ سامان پر مجبور کیا, نہ لال جوڑا پہنایا. جلوے کا جو جوڑا ہوتا ہے اللہ کے رسول نے سفید ڈریس پسند کیا, اور سفید ڈریس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. اور سیدہ قتی چونکہ مالی حیثیت اتنی نہیں تھی, لہذا سیدہ قتیدہ نے سفید کپڑا پہنا, سفید ابال پہ. ہم لوگوں کے پاس بددیانتی ہے, ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بیواؤں کا لباد ہے, یہ فرشتوں کا لباد ہے, ایمان والوں کا لباد ہے, بیوہ کا لباد نہیں ہے. یہ ہندوستان کی بیواؤں کا لباد ہے, مسلمانوں کی بیواؤں کا لباد نہیں ہے. مسلمان کی بیوہ رنگ برنگا کپڑا جو شوخیلا نہ ہو پہن سکتی ہے, ہرا کرتا, ہرا پیجامہ, سفید کرتا, سفید پیجامہ, گندمی رنگ کا کرتا, گندمی رنگ کا پیجامہ, یا شلوار یا میکسی پہن سکتی ہے. سفید ساڑی پہننا, چھوڑیاں پھیرنا کوئی ضروری نہیں ہے. چھوڑیاں پھیرنے سے سوہاگ کا اثر ختم نہیں ہو جاتا, ایک طریقہ ہے, مگر چھوڑیاں اتار دے پہنی نہ, کیونکہ مرد کا اثر باقی نہ رہے, مرد کا زیور اتار دیا جائے. بناؤ سنگار کر سکتی ہے عورت, سفید کپڑا پسند ہے ساری دنیا کے یہود و نصارا مسلمانوں سے لباس کھینچ لیے. چرچوں میں ان کی لڑکیاں سفید لباس پہن کر پادری کے پاس نکاح ہوتا ہے, یہود سفید لباس پہن کر پادریوں کے پاس نکاح ہوتا ہے, کچھ کے پاس جیوش کے رہنماؤں کے پاس نکاح ہوتا ہے. یہاں تک کہ بڑا افسوس ہوا, ان کا لباس وہ لوگ پسند کر رہے ہیں دلہنوں کا, ہمارے پاس لال لباس پہنایا جاتا ہے, لال لباس پہنا کر فخر محسوس کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس انداز میں ہوئی, سیدھی سادگی سے. آج بچیاں کدھر جا رہے ہیں, آج بچوں کا ماحول کیا ہے, یہ موبائل فون کئی ناجائز رشتے بچیوں کے پیدا کر دیا. میں اب تک کے بیرون کی بات کہتا تھا, میں نزدیک سے دیکھ رہا ہوں, ہمارے گھرانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے. بچیاں آگے بڑھ کر رشتہ توڑ دے رہی ہے, ہمارے کو فلانے لڑکے سے محبت ہے, آپ پلیز رستے میں سے ہٹ جائیے, آپ کا رشتہ ہٹا لیجیے ہم کو وہ لڑکے سے. حالانکہ وہ لڑکا غریب ہے, فقیر ہے, وہ دیندار نہیں ہے, مگر بڑے افسوس کی بات ہے بچیاں غیر مسلموں کو کر لے کے بھاگ جا رہی ہے. آج ہندوستان کے اندر کتنی مجبوریاں ہیں اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. سارے علماء چیخ رہے ہیں, سارے علماء پکار رہے ہیں کہ اپنے بچیوں کو بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنے گھروں کو بچاؤ. میں بڑے افسوسناک صورت حال کا ذکر کر رہا ہوں کہ بچیاں جو ہے غیروں کے گود میں چلی جا رہی ہے, غیر مسلموں سے رشتہ جوڑ رہی ہے. اور جتنے بھی بچیوں کو, نوجوان بچے اس پارٹ پہ پکڑ کے برقعے میں غیر مسلم کے ساتھ جاتے ہو پکڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہی کہ ہماری امی ابا سے بات کر لیجئے موبائل پہ, آپ دیکھ لیجئے یہ کوئی غیر نہیں ہے, اور اس کی زبان بھی درست نہیں ہے, غیر مسلم کی زبان ہے, یہ نام اپنا الگ بتا رہا ہے, سلیم بتا رہا ہے, فیروز بتا رہا ہے. تم کہہ رہی کہ امی سے بات کرو, جب وہ نوجوان امی سے بات کر رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے فکس کر کے رکھ دے رہے ہیں. کوئی عورت فون اٹھا رہی ہے, ہاں میں اس کی امی بات کر رہی ہوں, آدمی فون اٹھا رہا ہے, میں ان کا بابا بات کر رہا ہوں, یہ آدمی کون ہے جناب, اس کے سنگات آپ اپنی بیٹی کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں, وہ دوست ہے, وہ اعتماد کا آدمی ہے, وہ ہمارا آدمی ہے, ہمارے بازو رہتا ہے. اس طریقے سے جب رن غیر مسلم کی صحبت میں الیگل طریقے سے دیا جا رہا ہے, دوسرے لوگ جو یہ دھندا کاروبار کرتے ہیں, جو پراسیکیوٹ ہے, ان کے فون نمبر لے کے امی اور بابا بنا دیا جا رہا ہے, اور وہ لوگ ڈٹائی سے بول رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ماں باپ ہیں. کون ویریفائی کر رہا ہے, کون ان کے نام کو دیکھ رہا ہے, آدھار کارڈ کون دیکھ رہا ہے, ان کی آئی ڈی پروف کون دیکھ رہا ہے؟ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اخباروں میں اتنا آ رہا ہے, کتنے مسائل بڑھ رہے ہیں اس سے. توبہ توبہ, اب پھر سے وہ عقیدہ جنم نہ لے لے کہ ہمارے پاس بچیاں ہی نہ ہونے پائے, صرف بچے پیدا ہوتا ہے. اگر توبہ کرتے تھے اس بات سے, اگر ان کی بچی کسی کے خیر کے ساتھ چلے جائے تو قبیلوں میں جنگیں شروع ہو جاتی تھی. اس لیے وہ اپنی بچیوں کو زندہ مار ڈالتے تھے. گھر میں اگر عورت کو بچی پیدا ہوئی تو آ کے مرد کہتا تھا کہ کسی کو نہیں بولنا, دایا کو بولتا تھا کہ جتنے چاہے اونٹ لے لے میرے پاس سے, مگر تو نہیں بولنا کسی کے سامنے. باپ اپنے ہاتھ سے بچی کی گردن دبا دیتا تھا. عورت ایک رحمت ہوتی ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مگر آج افسوس سے ماں باپ کوس رہے ہیں اپنی اولادوں کو, ماں باپ رو رہے ہیں جوان بچیاں کر کے. آخر میں بچیاں بھاگ رہی ہیں گھر سے، کب نکل کے چلی جاتی معلوم نہیں، کہاں کس کے ساتھ بھیج جاتی معلوم نہیں. وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کی موجودگی میں رہ کے کسی اور پہ ڈورے ڈال کر بات کرتی ہے گھر کے اندر سے، وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتی، وہ کبھی گھر کی ایکتا میں آ نہیں سکتی. ایسی لڑکیوں سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی. اپنے ماں باپ کی موجودگی میں دوسرے سے بات کر رہی ہے، کالج جاری بول کے دوسرے کے سنڈال کو چھرے اڑا رہی ہے، نہ جانے کتنے افسوسناک صورت حال ہے. باپ کہتا ہے کہ میں کالج کو لے آ کے چھوڑ کے آ رہا ہوں، بھائی کہتا ہے کہ میں کالج کو لے آ کے چھوڑ کے آ رہا ہوں، انہیں کالج سے نکلے تک میں باہر چلتا ہوں، مگر اندر کا حال معلوم ہے. کتنے سہیلیوں سے کنیکشن ہے، کتنے الیگل طریقے سے باتیں ہوتی ہیں اندر سے کالج میں، کینٹین سے، کلاس روم میں بیٹھ کر، کلاس ختم ہونے کے بعد ہوم ورک کے نام پر کتنے باتیں ہوتی کہ ہم ہوم ورک کرے بیٹھے تھے، ہم کو زیادہ ورک دے دیا گیا تھا، اس لیے آج ایک گھنٹہ دیر ہو گئی. میں کیا بولوں، میں کیا نہ بتاؤں، میں کیا کہوں. کتنی سادی سیدھی شادی تھی اللہ کے نبی جناب رسول قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج بھی جو لوگ شادیاں کر کے لائے ہیں، جو عمر والے ہیں، ان کی عورتیں آج بھی ڈرتی ہیں، ان کی عورتیں آج بھی اپنے مرد کی تابع ہوتی ہیں، مرد کے خوف سے لرزتی ہے. کبھی وہ مرد عورت کو نہیں مارا، مگر دیدوں سے ڈرا کر رکھ دیا. آخر میں عورتوں کو بیماریاں ہو گئے مگر برداشت کیے، مگر مرد کا ڈر رہا. مگر یہ لڑکی جو آج کے سے شادی کرتی ہے، مرد کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہے، ڈکل کے چلی جاتی ہے، کپڑے استری نہیں کرتی، کھانا نہیں پکاتی، برتن نہیں دھوتی، باہر سے پارسل منگا کے کھاتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. کس سادگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور کیسا آپ کا پہلا نکاح ہوا. دوسرا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، جو آپ کی سیدہ قتیدہ 25 سال تک آپ کی صحبت میں رہنے کے بعد، آپ کی عمر قریب قریب 50 سال کی ہوئی اللہ کے رسول کی. عام الحزن میں وہ غم کا سال، ہجرت سے کم از کم 2-3 برس پہلے اللہ کے رسول کی شریک حیات سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول کھوئے کھوئے ہو گئے تھے، اور اس سال کو حدیث کے ذکر میں عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے. جب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شریک حیات انتقال کر گئی، بچیاں بڑی ہو گئی تھی، شادی شدہ ہو گئی تھی. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر 3 لڑکیوں کی شادی ہو گئی تھی، 2 بچے مر چکے تھے. جب مکے میں ان کا انتقال ہوا تو شعب علی کے بازو، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا تھا 3 سال، وہاں پر ان کی خبر ہے آج بھی. اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیف پہنچی، اور روحانی ڈسٹرب ہو گئے. 50 سال کی عمر میں قریب قریب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں، آپ کے ایک رشتے کے بھائی عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے غم کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، خاموش خاموش بجھے بجھے رہ رہے ہیں، وہی کا سلسلہ جاری ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس آئی، پہلی خاتون جو رشتہ لگائی تھی نفیسہ بنت منیا تھی، اب یہ دوسری خاتون جو اللہ کے رسول کا رشتہ لگا رہی ہے 50 سال کی عمر میں، ان کا نام ہے خولہ بنت حکیم، عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اس کیا، رسول اللہ، سودا بنت زما عامر بن لوئی، ایک خاتون ہے، بہت ہی سمجھدار ہے، ملنسار ہے، کنبے کو لے کے چلنے والی ہے، آپ کی ایک چھوٹی بیٹی ہے، اس کا نکاح ہونا ہے، آپ کے 3 بیٹیاں ہیں جسے سمجھاوا ہے، لہذا گھر کو لے کے چلنے میں اور ڈسپلن مینٹین کرنے میں اور نیچر مینٹین کرنے میں اچھی ہے، لہذا آپ مناسب سمجھے تو نکاح کر لیجیے. اللہ کے رسول جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی کے انتظار میں ہوں، اللہ کیا کہتے ہیں، لہذا وہی غیر مطلوب حدیث، جبریل علیہ السلام قرآن کی وحی نہیں، یہ غیر مطلوب حدیث کی شکل کی جاتی ہے. اشارہ ہوا، حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، سودا بنت زما بن عامر بن لوئی سے نکاح کر لو. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھے، تو خولہ بنت حکیم نے کہا، ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، سکران بن عمر ان کے شوہر کا نام ہے، اور ان کے شوہر انتقال کر گئے، مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، اور وہ ایمان کی حالت میں عورت میں شہادت پا گئے، لہذا آپ متعلقہ ہے، بیوہ ہے، آپ نکاح کیجئے گا. سکران بن عمر سے ایک لڑکا تھا، ان کو وہ اپنے ننیال میں پلتا تھا، لہذا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم، بڑی بیوی کو 500 درہم، ان کو 400 درہم دے کر اس دور کا سکہ 400 درہم اللہ کے رسول کوئی نعوذ باللہ خلاش اور بغیر پیسے کے نہیں تھے، آپ محنت کرنے والے تھے، تجارت کرنے والے تھے، 400 درہم دو چکی ایک کھڑا ایک تکیا ان کو بھی دیا، اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. نکاح پڑھانے میں ان سے نکاح پڑھانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، چونکہ اللہ کے رسول کی عمر میں سینئر تھے لہذا وہ خطبہ دیا، اور اللہ کے رسول سے سودا بنت زما عامر بن لوئی کا رشتہ ہو گیا. یہ اللہ کے رسول کے خانوادے میں آ گئی، حرم میں داخل ہو گئی. امام بخاری جلد اول میں صفحہ 238 پر، اور زرخان مواہب الدنیا جلد اول صفحہ 351 پر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 50 سال کے اللہ کے نبی ہوئے، اور وہ بھی قریب قریب 40-45 سال کی تھی. رشتے نکاح میں دباج میں آ گئی، اللہ کے رسول نے باقرہ کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا. پہلی عورت دو مرتبہ متعلقہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین، اور دوسری امہات المومنین ایک شوہر کے ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی میں آئی ہے. لہذا بیوہ سے شادی کرنا بیوہ عیب سمجھتے ہیں لوگ، بعض لوگ الگ الگ باتیں بناتے ہیں، بیوہ کا وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ حالت نہیں ہوتی، غلط بات ہے. جسمانیت کی حالت جیسے آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ میں سوراخ پڑ جاتا ہے، پتلی نظر آتی ہے، آنکھ بند ہو جائے تو پھر چہرہ بند نظر آتا ہے، ایسی جسمانی حالت بھی ہوتی ہے. اللہ نے فلیکسیبل بنایا ہے باڈی کو، اس میں بعض گوشت بڑھتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور وہ بیوی بھی آپ کے شریک حیات بن گئی اور اللہ کے نبی کی زندگی بھی آ گئی. بخاری مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ تین کام ایک دن میں کر لیے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس پہ جنت لازم ہو گئی. اب یہ تین کام کون سے ہیں جو ایک دن میں کر لیا ہو آدمی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تین خوش قسمت کام کون سے ہیں جو ایک دن میں آدمی کر لے، دو دن نہ لگائے، ایک دن میں وہ تینوں بھی اس کی زندگی میں آ جائے، وہ کون سے کام ہیں؟ تو فرمایا بیمار کنے جائے، اس کی عیادت کرے، اس کی نیک بختی کی دعا کرے، اس کی صحت کی دعا کرے، اس کی لائف امپروومنٹ کے لیے ورڈ کہے، اسے تمانیت دے، بیماری جانے کا وعدہ کرے، اللہ سے دعا کرے، اس کو ہمت باندھے. جو اپنے بیمار کے پاس جا کے یہ عیادت کرتا ہے. اور دوسرا فرمایا جو جنازے میں شریک ہو، مسجد سے لے کے قبرستان تک جائے، دو احد کے پہاڑ کا ثواب ملتا ہے، جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھے اور قبرستان کو تدفین تک جائے. فرمایا تیسری بات کون سی یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کوئی بیوہ اگر اس کے علم میں آئے تو فوراً آنن فانن اس کے نکاح کا بندوبست کرے، اور اس سے میچ ہونے والا اور اس سے نکاح کرنے والے کو تیار کرے، اور بیوہ کو خالی نہ رہنے دے، نکاح کروا دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں پانی آ گیا اور انہوں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھ کے فرمایا انعمنا یا رسول اللہ، یا میں نے آج دن میں یہ تین کام کر لیے ہیں، میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے، میں جنازے میں قبرستان تک بھی گیا ہوں، اور میں ایک بیوہ کے نکاح کا بندوبست بھی کر دیا ہوں. تو اللہ کے رسول نے ہاتھ پر مار کے فرمایا اللہ کی قسم جنت اب تجھ سے ہٹ ہی نہیں سکتی. ابو بکر صدیق کو بشارت مل گئی کہ جنت تیرے حق میں آ گئی. یہ سادگی کا نکاح، یہ سادگی کی خیال کے لوگ، یہ پڑھی لکھی بچی کرنے جاتے ہی چار سے کنیکشن نکل کے سامنے آ جا رہا ہے، ان پڑھ بچی سے کرے تو لڑائی جھگڑے پیدا ہو جا رہے ہیں، ایک معتدل بچی عالم بچی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، علم پڑھنے والے بچیاں وہ بچیاں بھی اپنے بسوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، آگے لوگوں کو جو ہے اپنے موبائل نمبر چٹھیوں میں رول بنا کے پھینک رہی ہیں. مذہبی بچوں کا بھی یہ حال ہے، ان کے بارے میں کیا بولا جائے؟ گجرات کے اندر جو ہے جا کے پانی کے اندر کود کے مر گئی، علم والی بچی تھی، وہ مر کر جو ہے ریکارڈ کرا کے مرتی ہے کہ میں ایک وجہ یہ ہے باپ فون پہ فون کر کے بلا رہا ہے بیٹا میں جان دے دیتا ہوں تیرے، تو ہاں میری زندگی ہے تو، مگر اولادیں نہیں سنتی ہے، نہ آج کل کے نوجوان سن رہے ہیں نہ بچیاں سن رہے ہیں، بچیاں تو مرد بچوں کے آگے نکل گئی ہے. دوسری شادی سودا بنت زما بن عامر بن لوئی سے ہوئی، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شادی جو ہو رہی ہے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ بیوی ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکتوں کا زیادہ ذکر ہے اور قرآن میں ریکارڈ موجود ہے. سیدہ امہات المومنین عائشہ بنت ابو بکر بن خحافہ بن عامر بن لوئی بن تمیمی، یہ ہے اللہ کے رسول کی تیسری بیوی کماری باقرہ کم عمر. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا وقت آیا, ہجرت کا وقت آیا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ابوبکر صدیق کو لے کر ہجرت میں جانا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود اپنا میٹر ریکارڈ کرتے ہیں حدیث کتابوں میں کہ زبیر بن مطعم سے میں عائشہ کا نکاح کرنا چاہتا تھا, مگر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں, 52 سال 6 مہینے اللہ کے رسول کی عمر ہو رہی ہے, مکے میں اسلام پہنچ کر 12 سال 6 مہینے ہو گئے, زبیر بن مطعم کو ابوبکر صدیق نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں آمادہ کرنا چاہا تو زبیر نے کیا کہا, زبیر بن مطعم نے کہا میں ابوبکر ہم تمہاری بچی کو گھر نہیں لا سکتے کیونکہ تمہاری بچی ہمارے گھر میں آئیں گی تو اسلام کا قدم ہمارے گھر میں آ جائے گا. اتنے ڈرتے تھے, تمہاری بچی مومنہ ہے اور ہم کافر لوگ ہیں, تمہاری بچی کا قدم ہمارے گھر میں آ جائے گا ہمارا تخت پلٹ جائے گا, لہذا میں عائشہ سے نکاح نہیں کرتا. دلی دل میں رکھنے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاہتے یہ تھے کہ ان کی بیٹی کو مناسب رشتہ مل جائے, مگر بڑی جدوجہد اور لگن کی کوشش تھی. ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکان کو جب آئی, یہی خولا بنت حکیم عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی گھر کو آئی, بڑی سمجھدار نیک اور اللہ عالم خاتون تھی. جب گھر کو آئے, حالانکہ لوگوں کے معاملے میں پڑھ کے نیک رشتے لوگ لگا دیے, گھر کی عورتیں بعض عورتیں سمجھدار ہوتی ہیں, بعض گھروں میں یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے, ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے, ان کی باتوں میں مٹھاس ہوتی ہے, رشتے لگ جاتے ہیں, مگر بعد میں لوگ انہیں کو بدنام کرتے ہیں. یہ متاثروں کا کام ہے آپ نے کیا, لہذا ان نیک سیرت عورتوں کو بدنام کر دیتے ہیں, حالانکہ بیچاریاں خلوص میں محبت میں رشتے لگاتی ہے. ایسی ہمدرد غم خسار کی خولا بنت حکیم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کو آئی. ام رومان اور اسماء جو ابوبکر صدیق کی بیٹی چھوٹی بیٹی ہے, سیدہ خدیجہ کی چھوٹی بہن ہے, وہ بھی گھر میں بیٹھی تھی. بچی کو دیکھ کر اونچی پوری ہو گئی تھی سیدہ عائشہ, عرب کی بچیاں جلدی اونچی پوری ہوتی ہے, بچے بھی اونچے پورے ہوتے ہیں, کہ دیکھ کر کہا کہ عائشہ کے متعلق کوئی لڑکا دیکھا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے باپ نے زبیر بن مطعم کو دیکھا, اس نے یہ جواب دیا کہ اسلام کا قدم گھر میں آ جائے گا, لہذا مناسب رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو کہا آنا جانا تو لگاوا ہے, تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں خولا بنت حکیم کہتی ہوں, ایسا نیک تینت ایسا اللہ والا تم کو نہیں ملے گا. تو کہا کس کی طرف اشارہ ہے, کس کی طرف بولنا چاہ رہی ہے؟ تو کہا محمد بن عبداللہ بنو ہاشمی سے دکھا کر جائے. اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ جلی گھر میں آئے, جو خولا بنت حکیم بول رہی تھی تو ام رومان نے کہا یہ خولا کہہ رہی ہے کہ محمد بن عبداللہ سے عائشہ کی شادی کر دی جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا, کیا خولا سوچتی نہیں ہے کیا, چچا لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں عائشہ کو, وہ چچا لگتے ہیں. تو کہا چچا تو دور کا رشتہ ہے نا, سگے چچا تھوڑی ہے, آپ کے سگے بھائی تھوڑی ہے اللہ کے رسول. ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں میرے سگے بھائی تو نہیں ہے, تو دور کے رشتے کے چچا ہے, لہذا نکاح ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہوں میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھ گئے اور خولا بنت حکیم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سودا بنت سماع کے گھر کو گئی, جبکہ اللہ کے رسول کی ایک شریک حیات آلریڈی موجود ہے اور بڑی شریک حیات کا انتقال ہو چکا ہے. جا کر کہنے لگی کہ میں ایک پیغام لائی ہوں, آپ کے ہاتھ ہی میں ہیرا ہے مگر آپ سے دور ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کس کی بات کہہ رہی ہے خولا, پردے کا حکم نہیں آیا تھا. تو کہا محمد میں کہتی ہوں ابوبکر کی بیٹی عائشہ بڑی خوبرو ہوئی ہے, بڑی باقرا ہے, بڑی ملنسار ہے, سر کے بال بہت گھنے ہیں, کمر تک ہے, بڑی اچھی ہے, ہمدار دیدے ہیں, چالو چلن ڈیول ڈال میں بھی بھاری ہے اور آپ کے لحاظ سے مناسبت ہے. تو سیدہ سودا بنت زما نے کہا جلدی کہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ 30 مردوں کی قوت حاصل ہے. سودا بنت زما اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر رہی ہے, ذرا آپ کو عقل ہے تو تھوڑا سا سیو کر لیجیے. کیسی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کی اور ایک شریک حیات مل جائے تو بہتر ہے, اس لیے کہ آپ کو نبوت کا جلال اور آپ کے پاس روب اور آپ کے پاس گرمی زیادہ ہے, لہذا یہ باقرہ ہے بچی. انہوں نے کہا کہ ہاں باقرہ ہے, لہذا جناب مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی بھرنا تھا. خولا بنت حکیم گھر دوڑے چلی آئی اور ابوبکر صدیق کو بشارت دی کہ مبارک ہو تمہارے لیے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے لیے ہاں کہہ دیا ہے تمہاری، مگر چونکہ ہجرت بیچ میں آ گئی تھی تو ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے. جانے کے بعد دو ہجری میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے لوگ یعنی ام رومان ان کی بیوی، ان کے بڑے بیٹے عبد الرحمان بن ابو بکر، ان کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابو بکر اور ان کی بیٹی اسما بنت امیس، ان کو لے کر جو ہے جب یہ آئے ہیں مدینہ منورہ کو گھر میں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ آئی ہے تو بیان کرتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کرتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے مسلم کے اندر کہ میں بھی شریک تھی، کھیل رہے تھے بچیوں کے ساتھ، میں ذرا بڑی تھی، عائشہ بھی بھاری بھرکم تھی تو بچیوں میں بڑی نظر آتی تھی، ایک چوٹی ڈالی ہوئی کھیل رہی تھی، گوڑیوں سے کھیلتی تھی عائشہ، لہذا ہم لوگ وہ کھیل رہے ہیں. اتنے میں ام رومان آئی، ہجرت کے دو سال بعد وہ مدینے کو آئی ہے، ابوبکر صدیق کا گھرانہ وہ بلا بھیجے ہیں وہاں سے، لہذا آتے ہی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب تیاری ہو رہی ہے. انہوں نے فوراً کیا کیا، ہاتھ پکڑ کر سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر میں لائی. سید عائشہ منہ کھولی کھولی دیدے پھاڑی ہوئی حیران ہے، تو کہتی ہے کہ نہیں تمہیں اب جانا ہے، لہذا بالوں کو سوارا، کنگھی کیا، سفید کپڑے پہنائے، کھجور کھلایا اور آپ کیا زمزم کا پانی لائی تھی وہ پلایا، منہ میں ڈالا، ڈال کے خوشبو لگائی. انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی گھر میں، یہ آلریڈی ام رومان گھر میں بٹھا کے رکھی تھی. انصار کی عورتیں آئی، آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ مبارکبادی دینے لگی کہ مبارک ہو، مبارک ہو کہ اللہ نے عرب کے شان کو تیرے حوالے کیا ہے. اور مایوب نہ تھا کہ ایک دو بیویوں کے بعد اگر باقرا بچی مل رہی ہے، یعنی بالکل کم عمر بچی مل رہی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی عیب نہیں تھا. لہذا آپ کو تیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اب وہ یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں فرسٹ فلور پر. جب کھانا اوپر گیا اور چلنے کے لیے ڈرتے تھے چھت کے اوپر، اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ چھت پہ چلے تو مناسب نہیں ہے، احترام کے خلاف ہے، لہذا ہم نیچے آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لہذا ابو ایوب انصاری نیچے آ گئے، اللہ کے رسول اوپر چلے گئے. اوپر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے فرسٹ فلور پہ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ودائی ہوئی، سفید کپڑے پہنے ہوئی، دوپٹہ ڈالی ہوئی اور ابرق سر پہ جائے اور خوشبو سے تر بتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوئی. یہاں تک کہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے کہا مجھے گڑی گڑا لا کر دے دیجیے، میں کھلونے سے کھیلنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا ام ایمن سے کہو جو میری ماں ہے، ام ایمن، حالانکہ حقیقی ماں نہیں ہے، ام ایمن دایا ہے اللہ کے رسول کو پالی سو ہے، ام ایمن سے کہو وہ تمہارے لیے جو کھلونے فراہم کر دے گی. تو سیدہ عائشہ شادی ہونے کے بعد، شب عروسی ہونے کے بعد بھی کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی. ابو بکر صدیق نے خود باپ نے اللہ کے رسول کے نکاح کا خطبہ پڑھا، ان کو 500 درہم دو چکی آٹے کے دیے گئے اور ایک کھڑا مٹی کا اور ایک تکیہ دیا گیا. بخاری میں جن اول میں صفحہ 356 پر اور مسلم کے حاکم میں جن چوتھی میں صفحہ 51 پر درج ہے. حاکم نشاپوری تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک شوکن کے ساتھ یعنی سودا بنت زما کے ساتھ یہ رہنے لگی. اس کے بعد جب ابو انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو اللہ کے رسول نے چھوڑا کب، جب مسجد نبوی میں 13 روم بن گئے لائن سے. جیسے کہ آپ کئی کئی مسجدوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بیچلرز کے لیے روم بنائے جاتے ہیں، ایسے روم بنا دیے گئے تھے 13 روم، ایک پہ 3، 13 روم 13 بیویوں کے واسطے تھے. تو اللہ کے رسول وہاں پر شفٹ ہوئے تو ایک ایک روم ایک ایک شریک حیات کو گرانٹ ہوا. سیدہ خدیجہ کا بھی روم تھا مگر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر کا دروازہ اس روم کی دیوار سے کھول دیا گیا تھا. سارے مسجد نبوی کے دروازے بند ہو جائیں گے مگر ابو بکر کا دروازہ میری زندگی تک کھلا رہے گا. جب چاہے ابو بکر مسجد میں آئیں گے، جب چاہے ابو بکر میرے حجرے میں آواز دے کر آئیں گے. یہ پرمیشن تھا. سورہ نور میں تاکید تھی عشاء کے بعد اپنے ماں باپ کے شادی شدہ لوگوں کے کمرے میں نہیں جانا، ظہر کی نماز کے بعد شادی شدہ لوگوں اور اپنے ماں باپ کے کمرے میں نہیں جانا، یہ کنڈیشن لاگو کیے گئے تھے. لہذا بڑی سادگی سے 500 درہم دے کر نکاح منعقد ہو گیا اور یہ نکاح کر کر یہ گھر چلے آ گئی. جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شریک حیات تھی جو سادگی سے سفید کی بعد میں بغیر کوئی لوگوں کے، کم لوگ، صرف مختصر سے لوگ کچی مسجد نبوی تھی، اس کے اندر صحابہ کرام انصار تھے، مہاجرین تھے تھوڑے بہت، ان لوگوں کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے خطبہ دکھا دیا ہو گیا، اور دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا دبا کروا کر آپ نے ولیمہ کر دیا. ولیمے کی دعوت مسجد نبوی میں ہوئی ہے، مسجد نبوی میں ولیمے کی دعوت ہوئی ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کا ولیمہ ہوا، انصار المہاجرین کو کھلایا گیا اور سب نے اللہ کے رسول کے حق میں دعا کی. اب جناب صاحب تاج المعراج البراق صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن واضح کرتا ہے، صرف تکابر کی آیت فضلہ کے اندر موجود ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ انہ اجر عظیم، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری اولادیں اور تمہارا یہ مال اور تمہاری یہ اولادیں فتنہ ہے، آزمائش ہے، مگر بہت بڑا اجر تو اللہ کے پاس موجود ہے. آج بچیاں کیا رنگ دکھلا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے، یہی سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تمہاری بیویاں اور یہ تمہارے بچے، ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، عدو لکم فاحذروا، یہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 میں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں، یہ تمہارے بچے، یہ تمہاری لخت جگر، تمہارے بیٹے بیٹیاں، ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہے، عدو لکم فاحذروا، ہوشیار رہو ان سے. پڑھا قرآن کی آیت، قرآن معلوم ہے، قرآن کھولی زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے سے مکمل کیا، یہ قرآن کی آیت تغابن کی 14 بول رہا ہوں اور 15 بول رہا ہوں. یہ لوگوں تو ایمان لائے ہو، یا یلدین آمنو، اے لوگوں تو ایمان لائے ہو، مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ ازواج، ازواجکم اولادکم، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہارے بچے، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، فاحذروا، تم ان سے ہوشیار رہو. وَإِن فَعْفُوا وَاصْفَحُوا وَاسْتَغْفِرُوا، اور خیر ان کے قصوروں کو درگزر کرو، معاف کرو، اور انہیں رحم کر کے چھوڑو، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اور وہ اللہ جو ہے درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا. آج تک آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہوگی، مگر سورۃ تغابن کی آیت 14 پڑھی کہ تمہاری بیوی بچے عورتیں بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں، بچے ماں باپ کو بگاڑ دیتے ہیں، جیسے باپ جیسی ماں، ویسا گھر کا ماحول آتا ہے، غیر عاشقوں سے تعلقات ہے، انلیگل کنیکشنز ہے، دیر دیر تک گھروں کے باہر چھپ چھپ کے دیواروں پہ، چھتوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیا حص کروائے، کیا عالم بنائے. یہ سارے چیزیں اس وجہ سے ہوئی کہ جو 25 سال میں بھی آج سے 30 سال پہلے لوگوں کو گندگی معلوم نہیں ہوتی تھی، وہ آج 8 سال اور 6 سال 10 سال کے بچے کو عورت مرد کا ملاپ معلوم ہو گیا ہے. موبائلوں کے اندر وہ تمام چیزیں اوپنلی دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹ کا کنیکشن کیسا ہوتا ہے. توبہ توبہ اللہ کی پناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چوتھا نکاح آپ نے کیا، حفصہ بنت عمر بن عدی بن لوی، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. ان کا نکاح سب سے پہلے خمیس بن حذیفہ سے ہوا تھا، اور وہ انتقال کر گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی تھی 35 سال کی، حفصہ بنت عمر بن خطاب بن عدی. باپ پریشان تھا کہ نکاح کروں، لوگوں سے پوچھا، ابوبکر صدیق سے پوچھا، خاموش ہو گئے. عمر بن خطاب نے عثمان غنی سے پوچھا، وہ بھی خاموش ہو گئے. اس کے بعد وہ خاموشی رہے. اسی حالت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے راستے میں ملتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا کہ پسینے میں شررگور ہے، کہا، عمر، بادلوں ہیں آسمان کے اوپر مگر تمہارے پسینہ چلے جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا، میں پریشان ہوں اللہ کے رسول، میری بیٹی گھر میں بیوہ ہو کر بیٹھی ہے، حفصہ بنت عمر بن خطاب، میں اس کے نکاح کو پوچھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے مجھے ہدایت دی گئی کہ میں حفصہ سے نکاح کروں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پارٹ پہ ہی سجدے میں گر گئے، ریتی پر سجدہ کیے کہ میرے گھر میں دین و دنیا کی دولت آئی، نبوت اور رسالت کی دولت آئی، لہذا جلدی بندوبست کرنے کے لیے کہتے ہیں. اتنے میں وہ اگر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے عثمان غنی آئے، تو بازو لے آ کے پوچھا، میں نے تم لوگوں سے بھی پوچھا تھا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے اب حامی نہیں بھری ایک مسجد نبوی میں اللہ کے رسول اڑتے اڑتے ہم سے کہا تھا کہ عمر کی بیٹی سے مجھے حکم آیا ہے نکاح کرنا ہے, لہذا ہماری کیا مجال کہ تمہارے پیغام نکاح کو قبول کرے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات طے پائی, اور طے پانے کے بعد ان کو جناب شرد ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم دیے اور ایک چکی ایک تکیہ کھڑا حوالے کیا. فرمایا کہ میرے طرف سے سامان نکاح ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھایا. شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول کی شادی ہوئی. بخاری جلد دوم سے 573 پر اور مواہب الدنیا میں درخانی نے جلد دوم پہ 512 پر اس واقعے کو دلیل کے ساتھ لکھا ہے. جناب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ حفصہ بھی آئیں, جتنے 13 بیویوں میں سب سے زیادہ قریب سیدہ خدیجہ کے بعد امہات المؤمنین کے, یہ 2 بیویاں اللہ کے رسول کے خاص پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے, آف لائف پارٹنر کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی, علم حاصل کرتی تھی. حفصہ اور سیدہ عائشہ امہات المؤمنین, وہ عمر کی بیٹی تھی حفصہ, ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. جناب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب مسائل پوچھنا, دلیل پوچھنا, جناب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے, بخاری باب اصل کی روایت, مسلم باب اصل کی روایت, جناب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے تو یہ دونوں بیویوں نے طے کر لیا تھا کہ زینب بنت دماء کے مکان پہ جا کے شہد پی کے آتے ہیں اللہ کے رسول اصل کی نماز کے بعد. مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ نماز اثر کے بعد 2 چمچے شہد اللہ کے رسول ٹھنڈے پانی میں ملا کر پیتے تھے, یہ روزانہ کی عادت تھی. ان کو سنت طریقہ نہیں معلوم, اپنے رسول کے نام کو انگوٹھوں میں چس لینا معلوم ہے. جناب سلمان صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت دماء امہات المؤمنین کے مکان پر, بعد میں تذکرہ آئے گا, آپ مچکے سے مجھے پانی لے کے کٹورے میں یمنی ڈال کر یمنی کٹورے میں ہلا کر چمچے سے آپ کو شہد کا پانی دیتی تھی, آپ 3 گھٹ میں پیتے تھے. یہ دونوں بیویوں کو دلہن ہو گئی تھی, سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج ہمارے گھر میں آئے تو بولیں گے مغافر کی پھولوں کی بو آ رہی ہے, بعض پھولوں سے کچی بسان بو بھی آتی ہے, خوشبو دار پھول نہیں ہوتے, خوبصورت پھول ہوتے مگر بسان بو آتی ہے, لہذا بسان بو کو آ رہی ہے کہیں گے اسی بو آ رہی ہے بول کر. تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد شہد پی کر آئے, شہد پی کے آنے کے بعد دونوں بیویاں حجرے میں سے نکل کے سیدہ عائشہ کے حجرے میں حفصہ آ گئی. اللہ کے رسول کو دیکھ کے سٹپٹا کے اپنی ابا کو لپٹ کر سیدھا اپنے حجرے میں چلے گئی. دونوں جنے طے کر لیے تھے اللہ کے رسول کے پاس, سیدہ عائشہ کے پاس سے پہلے حفصہ کے پاس گئے. تو حفصہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج آپ کے منہ مبارک سے ایک الگ سی بو آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا حفصہ کیا کہہ رہی ہو, یہ زبان وہی کی زبان ہے, اس پر قرآن نازل ہوتا ہے, تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہا مغافر کی پھول کی بو آ رہی ہے. مغافر عرب میں مشہور تھا بسان بو کا پھول. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کے سیدہ عائشہ کے اجرے میں آئے. سیدہ عائشہ نے تھوڑی دیر کے بعد موقع تاک کر بولی کہ آپ کے پاس مخافر کی خوشبو آ رہی ہو, وہ آ رہی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو زینب کے پاس شہد پی کے آتا ہوں روزانہ, آج بھی شہد پی کے آیا ہوں, دوپہر کو میں نے کچھ بھی نہیں لیا. سیدہ عائشہ کے پاس اللہ کے رسول عہد کرتے کہ ٹھیک ہے عائش, الاؤ سے پکارتے تھے, ٹھیک ہے عائش, آج سے میں شہد نہیں پیوں گا. جیسے ہی اللہ کے رسول نے 3 یا 4 بجے کا ٹائم کے درمیان میں عصر سے پہلے یہ عہد کر لیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا, اسی وقت دروازے میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور اللہ کے رسول کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا, کہا یا محمد رجینا الی الحجرتی, میں حجرے میں آنا چاہ رہا ہوں, اجازت دیجئے. تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ جبریل آ گئے ہیں, دروازہ کھلا ہے, جبریل اندر چلے آؤ, پردہ لٹکا ہوا ہے, اندر داخل ہو. کہا کیا کر دیا اللہ کے رسول آپ نے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا ابو بکر جبریل؟ کہا اللہ نے آپ پر غصے میں سورہ نازل کر دیا ہے, آپ شہد کو حرام کرنے والے ہوتے کون؟ لا تحرم من طیبات اللہ, اللہ کی حلال چیز کو آپ نے کس کو پرمیشن, آپ نے کسے پرمیشن دیا کہ آپ نے شہد کو حرام کر لیا اپنے اوپر؟ 2 بیویوں کے باتوں میں آ کر شہد کو حرام کر لیا. اللہ کی قسم شہد حلال ہے, آپ کو حکم دیا جا رہا ہے, ابھی میرے سامنے میں آئی وٹنس اور ایویڈنس ہو, میرے سامنے شہد منگائیے اور شہد پیجیے, قسم کو توڑیا. اللہ کے رسول گھبرا دے, سورج تحریم نازل ہوں, 30 پاری کی سورج تحریم نازل ہو گئی, ڈر گئے اللہ کے رسول. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محمد تمہیں زیب آنا تھا, کہ اللہ کے حلال چیز کو حرام کر دے تم. یہ تمہیں کس نے اختیار دے دیا؟ ارے سمجھو اللہ کے مقام کو اور رسول کی اتباع کو, رسول کی غلامی کو. لہٰذا اللہ کے رسول نے شاہد منگایا اور پی لیا. جبریل علیہ السلام نے جب قسم توڑوا دی تو چلے گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھ کے کہا اب ہم تم سے بات نہیں کریں گے. سیدہ عائشہ کا ذریعہ پیغام حفصہ کو پہنچ گیا, یہ زہار ہے اگر بات نہ کرے تو تین دن میں عورتیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر حکم آیا جبریل علیہ السلام, پھر آئے, یہ کیا کہہ دیا بات نہیں کریں گے, غلطی ان کی ہے, دونوں نے انڈر ماسٹر پلان تیار کر کے کاسپریسی کی ہے, آپ ان کو کوئی اور سزا دیجئے, مگر آپ بات نہیں کرنا غلط ہے. تو پھر اللہ کے رسول پلٹ کے آئے اور فرمایا عائشہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو کہا زینب کی وجہ سے ہمیں جلن تھی. کہا خبردار آج کے بعد سے کبھی نہ کرنا, اللہ کا حکم آیا اس لیے بات کر لیا ہوں, اگر سورج پلٹ کر مغرب میں ڈوب جاتا تب بھی بات نہیں کرتا. میں عبداللہ کا بیٹا بنو ہاشمی ہوں, لہذا آج سے کبھی غلطی نہیں کرنا. حفصہ کو بھی بول دو آج سے کبھی بات نہیں کرنا, اسی قسم کی بات میرے طریقے سے نہ کرنا, اور ڈرنا اللہ کے حبت دلال سے. اس کے بعد ہی کچھ دنوں کے آیتیں نازل ہوئی, تار بطور حکم ہوا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی عورتوں سے بول دو کہ عام مسلمان کی عورت اگر غلطی کریں گی تو ایک گناہ کا عذاب ہوگا, اگر آپ کی بیویاں غلطی کریں گے تو ڈبل عذاب ہوگا, میں آپ کی بیویوں کو ڈبل عذاب دوں گا. اور پابندی آ گئی, سورہ نور کے اندر تو کھٹا کھٹ اللہ کے نبی کو بات بول دی گئی. لہذا امہ حضرت المومنین ڈرتی تھی, سید عائشہ رضی اللہ عنہا زیادہ قریب ہوتی تھی, انہی کے چھاتے پہ اللہ کے رسول کا دم نکلا ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہے کہ اس کے بعد میں بہت شرم گئی تھی. پانچویں بیوی زینب بنت ساسا, یہ پانچویں بیوی ہے جو زینب بنت ساسا ہے. ان کا نام ام المساکین ہے, ان کے باپ قبیلوں کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے حج کو آنے والے قافلوں کا, اور بیٹی بھی اسی گرداورتی کی بیٹی بھی جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی. تو یہ ام المساکین ہے, ان کا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا, مگر جنگ میں عبداللہ بن جہش شہید ہونے کے بعد یہ اپنے گھر بیوہ بن کے بیٹھی تھی, اور ان کا نکاح بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طرف سے پیغام بھیج کر ان سے نکاح کیا. یہ دو ہجری میں ان کا نکاح ہوا. اصحاب التمیز الصحابہ میں ابن حجر کلانی رحمت اللہ علیہ نے جلد آٹھ میں صفحہ 94 پر تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور ان کے نکاح کا مہر کتنا باندھا تحقیق کرنے پر بھی معلوم ہو نہیں سکا روایات میں, کہ اللہ کے رسول منیمم میکسیمم 500 اور 400 کے درمیان سبھی کو دیتے آئے ہیں. لہذا پانچویں بیوی کو بھی ہوئی اندازے کے متعلق بہت دیا ہوگا, مہر دیا ہوگا. ذرا بچار امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زینب بنت بنو ساسا آئی, یہ بڑی سمجھدار مسکینوں کو کھلانے والی خاتون تھی اور بڑی اللہ والی طبیعت کی حامل تھی, اور یہ مومنہ تھی. جب اللہ کے رسول کے خدمت میں حرم میں داخل ہوئی, ان کا شوہر پہلا شوہر بھی مومن تھا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا دیداری دعا کرتے, آج ایک دو منٹ بڑھ گئے, غم نہ کیجیے گا, مگر گھڑی تو 5 بجا رہی ہے, مجھے فل ٹائم ملا ہے 5 بجانے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ہاتھ میں نہیں ہے گھڑی, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کی گھڑی نہیں دیکھ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ادھر کی دیکھتا ہوں. تو یہ بات بتا دوں میں اچھی طریقے سے, جنگ احد میں عمر بن العاص عبداللہ بن جہش دونوں جنے جہاد میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہے. بخاری مسلم ابن ماجہ ترمذی کے الفاظ ہے, عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کیجیے کہ بڑے زبردست جنت کے راستے پہ جا رہا ہے, شہید ہوتے ہی جنت ہے, لہذا دعا کیجیے میں عامل کہوں گا پیچھے سے. عبداللہ بن جہش نے کہا کہ ہاں میں عامل کہوں گا, آپ دعا کیجیے, اور میں جب دعا کروں تو آپ عامل بولنا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہوشیار آدمی تھے, لہذا انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ دشمن پہ غالب کر دے, مجھے قاضی بنا دے, میرے کو مال و منال دلا دے, میرے کو چار میں چوتھا بنا دے, میرے نام کو اچھال دے. انہوں نے پیچھے سے آمین 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 کہا. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زینب بنت بنو ساسا کی لڑکی ہے, ان کے شوہر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا میں اگر کسی کا سب سے پہلے قبر پہ قدمہ لگا ہے تو عبداللہ بن جہش کی قبر پہ لگایا, اس کے بعد پرمیشن نہیں ملا. اللہ کے رسول نے اکیلی صحابہ کرام 172,000 صحابہ کرام پہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور ایک روایت میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہ اجازت دی قدمہ لگانے کا, اور کسی کو نہیں دی. کہ تم قیامت تک کے مسلمانوں کو قدبہ لگانے کی اجازت نہیں ہے, گمنام خبر ہونی چاہیے. جب عبداللہ بن جہاز کی باری آئی دعا کرنے کی تو دعا کیسی ہے ذرا سن لو. اے رب الارباب, عمر بن العاص آمین بولا, وعدہ ہے کہ چوکنا نہیں, ہاں آمین ضرور بولوں گا, ہمارا اگریمنٹ ہے. اے رب الارباب, اے خاضر مطلق, اے رب الخاضر العہد, میدان جنگ میں بڑے سخت دشمن سے میرا سامنا کروا, وہ میرے صدمے آیا میں اس کے صدمے آؤں, بولو آمین. آمین. وہ مجھے ایک تلوار مار کر میرے سیدھے طرف کی کھوپڑی کا آدھا حصہ اڑا دے, بولو آمین. دوسری طرف کا اڑا دے, میرے چھاتے میں کھوپ دے, میرے دل کو تلوار داخل کر کے کھینچے تو میرا دل تلوار کو لپٹ کے آ جائے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میرے ہڈیوں کا پورا پورا کر دے. ہمارے بن العاص اونٹ پر ہل گئے, کیا دعا مانگ رہے؟ اللہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ہمارے بن العاص آمین روتے ہوئے کہتے آمین آمین. آخر میں برداشت نہیں ہوا تو ہاتھ پکڑ کے پوچھا, عبداللہ ابن جہاز یہ کیسی دعا مانگ رہا ہے؟ تو کہا وہ زندگی کیا زندگی ہے ہمارے بن العاص جو اس کے نام پر نشاور نہ ہو جائے, لہذا میں اس کے نام پر نچھاور ہو گیا. عزیزو دوستو کیا بتاؤں, یہ دعا کر کر میں جانے جنگ میں داخل ہوئے عبداللہ ابن جہاز, تو اللہ کے رسول اپنی قصبہ کو کہتے ہیں دیکھنا مجھے یہ ہے کہ اونٹنی وہی کے اثر پہ چلتی ہے, وہی کی تابع ہے. اونٹنی پلٹ گئی, اپنے دیدے پھاڑ کر منہ کھول کھول کر ہانپ رہی ہے. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں بخاری میں کہ عبداللہ ابن جہاز جیسے اللہ کے رسول کے قریب آئے, فرمایا تیرا اونٹ قریب لا, تیرا اونٹ قریب لا. جیسے عبداللہ ابن جہاز کا اونٹ قریب آیا, اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر جھک کر گلے پکڑ کر دار و خطار رونے لگے اور کہنے لگے جبریل میدان میں کھڑے ہیں, اسرائیل کھڑے ہیں, میکائیل کھڑے ہیں, اور کہتے کہ سارے عرش کے فرشتے اور صاحب عرش تجھے سلام عرض کرتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے چھاتے کو لگا کر دعا دی اور چھوڑتے ہوئے روتے ہوئے چھوڑ رہے تھے میدان جنگ میں. جب عبداللہ بن جہاز پہنچے ہیں, جب ان کی شہادت ہوئی, ان کے جسم کو بٹور کے ٹھوکر ٹھکور کے چن چن کے جمع کیا گیا, اللہ نے نیت قبول کی. کبھی تو حسرت کرو کہ اس کے نام پر زندگی قربان ہو جائے, کبھی تو ارمان کرو کہ یہ زندگی اس کے نام پر حوالے ہو جائے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زینب بنت صحاصہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنی. اب عمر تھی 40 سال, چھٹی بیوی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے جس کا نکاح بڑا آسان تھا. یہ آسان نکاح آسان شادیاں تھیں, یہ رسول اللہ کی شادیاں تھیں. 3-4 آدمی آ گئے, 5-6 آدمی آ گئے, ولیمہ کرے تو پتہ نہیں لگتا تھا, شادی ہوئی تو پتہ نہیں لگتا تھا. لہذا یہ افراد تفرید کرنا, یہ شادیوں میں 12-12 قسم کے کھانے پکانا, یہ فنکشن آنا لینا, یہ برباد کرنا. غیر مسلم آج بھی مندر میں شادی کرتے ہیں, مسلمان مسجد میں شادی نہیں کرتے. مسجد میں شادی کرے, مسجد میں کچھ کھارا وغیرہ کچھ میٹھا کھلا دے آدمیوں کو, بس ختم ہوگی بات. ولیمہ بھی کرنا ہے تو مسجد میں کر سکتے ہیں, حسینے بچھا دے کر, آپ کے شطرنجیاں بچھا کر کھلا دے, اور پھر کھلانے والے لوگ بعد میں مسجد کو دھو دیں, صاف کر دیں. یہ کام ممکن ہو سکتے ہیں, پیسوں کے خرچوں سے بچ سکتے ہیں, برکتیں زندگی میں بھر سکتے ہیں. لڑکا لڑکی کی زندگی میں مسجد کا نکاح, مسجد کا ولیمہ خیر و برکت لاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھٹی بیوی آئی, ام سلمہ, ان کی کنیت ہے. ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد ہے, اور ان کی اصلی نام ہے ہند بن ابی امیہ المخزوم, یہ قبیلے مخزوم کی خاتون ہے. جب ان کا نکاح ہوا تھا المخزوم قبیلے کے بنو اسد کے, عبداللہ بن عبد الاسد بنو اسدی سے نکاح ہوا, اور یہ دونوں ہجرت کرے ایمان لا کر مدینہ منورہ کو, اور ان کے بچے کے ہاتھوں کھڑ گئے, دشمنوں نے ہاتھیں کھینچ لیے. 1 سال تک بچے کو اپنے پاس رکھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوٹے ہوئے بچے کے ہاتھ اور جسم لے کر آئی. 1 سال تک کے زخم سوکھ گیا بچے کے موڑوں کا. ام سلمہ ابو سلمہ دونوں آئے, یا رسول اللہ ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینے کو, مشرکان مکہ نے کہا یہ اونٹ ہمارا, یہ سامان ہمارا کھینچ لے کے گئے, اور میرے قبیلے والے مجھے اور میرے بچے کو کھینچم تانی کے اندر, ام سلمہ بچہ نہیں دے رہی تھی, وہ کھینچم تانی میں میرے دونوں بچوں کے ہاتھ, بچے کے ہاتھ پھڑ گئے. مجھے میرا مال اور میرے بچے کے ہاتھ لے کر وہ لوگ چلے گئے, اور میرے ساتھ ہاتھ کے ساتھ میرے بچے کو بھی لے کے چلے گئے اور میری بیوی کو چھوڑ دیا. ایک سال تک کے روتے رہی, قبیلے کے چکر کاٹتے رہی, روتے رہی روتے رہی رہی. عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے سے پلٹ رہے تھے مکے کو, انہوں نے جب ایک عورت کو اونٹ پہ اکیلی روتے ہوئے اپنے بچے کے دونوں ہاتھوں کو پانی کے کپڑے میں پانی بھگا کر گیلے کپڑے میں لپٹ کے رکھیے, ایک سال سے دو ہاتھ, معصوم بچے کا, بچہ ایک سال کا ہو گیا, دونوں مونڈے ٹوٹے ہوئے ہاتھ. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر مدینے کو لا کر چھوڑ دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کنی آئی. مسجد نبوی کنی آ کر اپنے اونٹ سے اترتی ہے. ام سلمہ مرد پہلے سے مدینے کو آ چکے ہیں, وہ چھوڑ دیے تھے قبیلے والے ایک سال کے اندر, ان کو وہ مدینے کو آ چکے تھے. شوہر دیکھ کے اپنے بچے کے حال کو رو رہے ہیں, بل بلاتے ہوئے شوہر کھڑے ہوئے ہیں اور بیوی جو ہے مدینے کو آئی ہے مکے سے. ام سلمہ مسجد نبی کے سامنے اونٹ کو رکا دیا ہے اور ابا ساتھ رکھ کے زمین پہ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی ہے اور بیٹھ کے اپنے بچے کو اپنی ابا کے اوپر ڈال کر رو رہی ہے. اللہ کے رسول میں آواز دے رہی ہوں, اللہ کی رحمت سے میرے بچے کی طرف توجہ کیجئے. ایک دکھیاری ماں سال بھر تک پاگل بن کے خبیلے کے اطراف ڈیروں کے گھومتے رہی اور مشرکان مکہ نے رحم کھا کے میرے بچے کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ میرے بچے کو دیا. اللہ کے رسول میرے لال کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے, دیکھیے چاند کا جیسا ٹکڑا ہے میرے بچے کا. اللہ کے رسول مسجد نبوی سے ظہر کی نماز پڑھ کے اٹھ کے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, بات کرتے چلتے تو ابوبکر صدیق نے کہا, رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہے جبریل عرش سے اترے ہیں ام سلمہ کی ہجرت کو دیکھنے کے لیے, ام سلمہ آئی ہے, آج ام سلمہ کا استقبال کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گئے اور وہ اپنے بچے کو پساری لیے تو آئے وہیں پر دھوپ میں گھٹنے زمین پر لگا دیے اور بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا. اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے تو آنکھوں میں سے آنسو چلے جا رہے ہیں. آپ نے زبان سے تھوک لیا, بچے کے سیدھے ہاتھ کے حصے موڑے پر تھوک لگایا اور بسم اللہ بول کے سیدھا جسم کو لگاتی بچہ ہاتھ کھیلنا شروع کر دیا. دوسرا ہاتھ تھو لگا کے چپکایا, دوسرے ہاتھ سے کھیلنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جب تو اسلام میں خیانت نہیں کری تو اللہ تیری اولاد کے ساتھ کیسے خیانت کرے گا؟ جا تیرے لال کے دونوں ہاتھ اس درجے خبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے کے بعد جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, یہ بچہ جوان ہوا تو صحابہ کرام پوچھتے تھے, اگر ام سلمہ کا بچہ اگر احد کے پہاڑ کو ہاتھ لگا کے ڈھکل دے تو ریزا ریزا ہو جائے, اتنی قوت آ گئی تھی ہاتھوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے نواز دیا. یہ ام سلمہ کا شوہر کا جب مدینہ منورہ میں انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد وہ غم میں غمگین عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہے. کون؟ ہندا نام, ہند نام ہے ان کا, کنیت سے ابو سلمہ, ام سلمہ. یہ روتے ہوئے بیٹھی ہے کہ میں مرد ایمان والے تھے, صاحب ایمان تھے, سابقون الاولون تھے, ان کا انتقال ہوا ہے, شہادت کوئی ہے, لہذا روتے بیٹھی ہے. روتے بیٹھتے بیٹھتے اس کو اچانک ایک دعا یاد آئی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دعا سکھایا تھا, جب بھی کوئی مرد ہو یا پریشانی ہو یا غم ہو یہ دعا مانگ لیا کرو, اللہ اس کا نعم البدل آلٹرنیٹ بہترین عطا فرماتا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ مجھے اجر سے خیر سے نواز دے جو مصیبت مجھ پہ آنے والی ہے, اور جو مصیبت آئی ہے واخلف لی خیرا منہا, اس کو خیر میں تبدیل کر دے. تو سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہے, میں روتے روتے بیوہ, ایک دن کی ابھی ابھی بیوہ, اور روتے بیٹھی ہوں اور روتے ہوئے میں جو ہے اپنے غم کے اندر یہ دعا پڑھتی ہوں. جیسی میں غم میں یہ دعا پڑھ کر خاموش ہوں, عورتیں ہیں مجھے تسلی دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کا نماز جنازہ پڑھا کر خبر میں تدفین کر کے, ابو سلمہ کی خبر میں تدفین کر کے جنازے کی نماز پڑھا کر پلٹ رہے ہیں. پلٹتے پلٹتے ام سلمہ کے گھر کے آگے رکے, اللہ کے رسول رک کے فرمایا, بلال جبریل کہتے ہیں جا کے ام سلمہ سے کہو, ام سلمہ حاملہ ہے, اس کے شوہر کا حمل ہے اس کو, مگر جا کے ام سلمہ سے کہو بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. جب یہ لفظ آیا تو ام سلمہ بلال رضی اللہ عنہ پوچھتی کہ رسول اللہ نے کہا لفظ؟ تو کہا ہاں رسول اللہ نے کہا. دروازے پہ بلال کھڑے ہیں تو پوچھ رہی ہے بار بار, تین مرتبہ پوچھی, رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کہا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو اسی جگہ دروازے کے بعد سجدے میں گر کے پکارتی ہے, اے اللہ میرا شوہر تو صاحب ایمان تھا مگر میرے مقدر میں یہ دعا کے نتیجے میں ہر کائنات کی رحمت اور سارے جہاں کا نبی میری قسمت میں آ گیا. کہا مرد ایک عام مسلمان, رحمت للعالمین میری قسمت میں آ گئے. وہ دعا کا اثر ایسا تھا کہ اللہ نے بہترین شوہر عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت کے دن ان کے بچے کے دودھ پلانے کے ختم ہونے کے بعد اور وہ حمل کا مہینہ اور دو سال بچے کے ختم ہونے کے بعد آپ کے نکاح میں آئی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ لگایا ہے یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے حکم لگایا ہے, وہی سامان چکی تکیا اور کھڑا ان کو بھی دیا, ان کا بھی مہر 400 درہم اللہ کے رسول کی طرف سے مقرر ہوا. مسند احمد بن حنبل میں جلد چھٹی میں صفحہ 307 پر اور نسائی میں جلد اول میں صفحہ 511 پر یہ دلائل موجود ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 شادیاں 6 امہات المؤمنین سادگی سے منائی گئی, نہ ولیمہ کے اندر کوئی توڑ و تماشا ہوا, نہ چوتھی ہوئی, نہ جماغیاں ہوئی, نہ پومیس کا رسم ہوا, نہ رسم ہوا, نہ ہریبیل کا رسم ہوا, نہ کچھ ہوا. یہ سب ریت رسم غیر مسلموں کی ہے. اللہ کے واسطے یہ بیان رکھنے کی وجہ یہ ہے, اپنے بچیوں کو بچاؤ, اپنی اولادوں کو بچاؤ. بچیاں آوارہ ہو کر گھر سے بھاگ رہی ہے, غیر مسلموں سے رشتہ اور اپنے اپنے ناجائز لیگل طریقے بنا رہی ہے. توبہ کرو, اللہ سے پناہ مانگو اور ڈرو, اور سیدھی سادی شادگی سادگی کے ساتھ شادی کرو. 4-5 آدمی 1 ولی 2 گواہ شادی ہو جاتی, کورٹ میرج کرنے مت دو. اور جو بچیاں پیار کر کے رشتے جوڑ لے کر رشتے توڑ لے کر اپنے آدمی سے کرنا چاہ رہی ہے, لا محالہ مجبور ہو کر اس کو بلاؤ, اس سے بات کرو. وہ نوجوان سے جو عاشقی چل رہی ہے اس سے بلاؤ, اس کو سمجھاؤ, اس کو تربیت دو, اور اس کو اپنی ذات کا اپنی برادری کا نہیں ہے بلکہ مت کرو ورنہ انہیں گھر سے بھاگ جاتی. لہذا اس کو سمجھاؤ, اس کی مالی مدد کرو, اس کو کنٹرول میں رکھو اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر کے دے ڈالو. اب یہ اس کا مقدر ہے کہ وہ اس کو مار ڈالے یا اس کو سڑا ڈالے یا اس کو بیچ ڈالے, یہ اس کا مقدر ہے. مگر اگر ایسا نہیں کرو گے, نہیں دیکھو گے, تو بچیاں گھر میں نہیں ٹک رہی ہے. اللہ سے پناہ ہے, جس گھر میں بھی بچی ہو رہی ہے بڑا ڈر لگنے لگا ہے. اللہ اپنی رحمت اپنے برکت اہل ایمان پر نازل فرمائے, اللہ اپنی خوشنودی ہمیں عطا فرمائے, رسول کی سادگی کی شادیاں ہمیں عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے 6 شادیاں جیسے کی ہے, اسی کا بھی توفیق عطا فرما. عالم اسلام پہ رحم فرما, اہل ایمان پہ رحم فرما. اللہ قرآن و سنت کو نافذ کرنے والوں کے ہاتھ مضبوط کر دے, علاقوں سے شیطان کو نکال دے, ساری دنیا کو دکھا دے کہ آج بھی تیرا نام اور تیرے غلام زندہ ہے. اے اللہ اپنی رحمت اور برکت کے نازل فرما, ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما, اور اللہ اللہ کے رسول کا محبوب امتی بنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنا. رسول نے جو تڑپ تڑپ کی دعائیں مانگی ہے اس کا ہمیں اجر عطا فرما, ہمیں اس معاملے میں ڈل مل جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے معصومین کی عبادت فرما, ہمارے بچوں کی عبادت فرما, غیروں کے پاس جانے سے بچا, ہماری نسل کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن و سنت کے ماننے والوں کی نسل کی حفاظت فرما. اے اللہ رحم و کرم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین, الحمدللہ.